അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബുൽആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖാതമുൻ നബിയീൻ അമ്മാ ബാദ്. ഫഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മുഅസ്സിസ് ഖവാതീൻ വസറാത്ത്, ആജ് ഹഫ്തേ കാ ദിൻ ഔർ ഹഫ്തേ കാ ദിൻ ഹമാരേ യഹാ ഹമാരേ ശൈഖ് ഹസ്രത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സുലൈമാനി റഹ്മഹുല്ലാഹ്, ഉൻകേ ശുഅറാ കിതാബ് സലൂക് സുലൈമാനി, ഉസ്കാ ദർസ് ഹോതാ ഹൈ. ഉസ്മേ ദുആ കേ ബാരേ മേ ബാത് പിച്ചലി ദഫ ശുരു ഹുഈ തി ഔർ അഭി വോ ബാത് ചൽ റഹി ഹൈ. ദുആ ജൈസേ കി ആപ് സബ് ഹസ്രാത് ജാൻതേ ഹൈ കി ബഹുത് ബഡാ സബബ് ഹൈ അല്ലാ പാക് കി മദദ് കോ ഹാസിൽ കർനേ കാ. അല്ലാ പാക് നേ ദോ നിസാം ചലായേ ഹുവേ ഹൈ, ഏക് തോ അസ്ബാബ് ഹൈ ഉൻകോ ഇഖ്തിയാർ കർനാ ജോ സുന്നത് ഹൈ, ഔർ ഏക് മുസബ്ബിബ് അൽ അസ്ബാബ് സേ മാംഗ്നാ, ക്യൂൻകി അസ്ബാബ് കേ അന്ദർ ഫിൽ ഹക്കീക്കത് അസർ കോയി നഹീ ഹൈ അഗർ അല്ലാ പാക് ഇസ്മേ അസർ നാ ഡാലേ. തോ അഗർ അല്ലാ പാക് ഇസ്മേ അസർ ഡാലേ തോ ഫിർ വോ സബബ് കാം കർ ലേതാ ഹൈ. തോ അല്ലാ പാക് സേ മാംഗ്നാ യേ ضروری ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بذات خود عبادت ہے. ادعا مخ العبادہ ادعا والعبادہ, تو یہ بذات خود عبادت ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس پہ جو اگر دنیا کے لیے بھی کی جائے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے. دنیا کے لیے بھی اگر کیا جائے, حالانکہ باقی جتنے بھی عبادات ہیں وہ اگر دنیا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادات نہیں رہتی. مثلا نماز اگر اللہ کے لیے نہ پڑھی جائے تو ظاہر ہے اس میں کوئی پھر کچھ نہیں رہتا. روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, لیکن دعا ایسی چیز ہے جو اگر دنیا کے لیے بھی کی جائے تو بھی اس پر ثواب ملتا ہے. اور دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتا ہے, الا کہ کوئی بہت سخت معنی ہو اس کی وجہ سے قبول نہ ہوتا ہو, لیکن بہرحال عمومی طور پہ قبول ہوتا ہے. لیکن اس کی قبولیت جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے. یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگی جا رہی ہے اگر اس کے لیے مفید ہو, یا پھر یہ ہے کہ کوئی مصیبت تکلیف اس کے بعد اس کے اوپر آنے والی ہے, اس کو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. وہ آخرت میں ذخیرہ کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب قیامت میں کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو مجھے جتنا اجر ملا ہے یہ سارا ان دعاؤں کی برکت سے ملا ہے جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی وہاں پر, تو افسوس کرے کاش میری کوئی دعا وہاں قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر مل جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا انسان کو ہر حال میں کرنا چاہیے, بلکہ عارفین تو دعا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ جو مشکلات ہوتے ہیں یا ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اس ان کے لیے وسیلہ ہوتی ہیں اللہ پاک کے قرب کا, یعنی اس کے ذریعے وہ دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں. لہذا دعا میں ہر صورت میں خیر ہے. اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا تو خصوصی یہ وہ تھا, مطلب انداز تھا. ہمارا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ جس کو دیکھو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نے دعا کرنی شروع کر لی تو سمجھو کہ یہ اللہ کے در پہ پہنچ گیا. اور جو اللہ کے در پہ پہنچ گیا اللہ کا دروازہ کٹکھٹانا شروع, اس کے لیے دروازہ کھل بھی جائے گا. اور جس کے لیے اللہ کا دروازہ کھل گیا پھر اس کی کیا کمی ہے. تو اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے. لیکن آج کل بہت ساری چیزوں میں جس میں ہم یعنی کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں, تردد میں پڑے ہوئے ہیں, ان چیزوں کی سمجھ نہیں, ان میں سے ایک دعا بھی ہے. کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب سارے اسباب فیل ہو جائیں نا پھر دعا کرتے ہیں. مثلا ڈاکٹر حضرات کوشش کرتے ہیں, مطلب دائرے میں کرنا بھی چاہیے کیوں, ان کا کام یہی ہے, لیکن جب تک ان کا دوائی کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے اس وقت وہ دعا کے لیے نہیں کہتے. کہتے ڈاکٹر صاحب नहीं नहीं कहते दुआ के लिए, लेकिन जब फेल हो जाते कब कहते, बस मरीज मरने वाले कहते जी अब दुआ करो, अब दुआ के बगैर कोई इशारा नहीं। हालांकि दुआ इब्तिदा से करनी चाहिए, जैसे ही हम इंसान को ही मतलब जैसे हदीस शरीफ में आते नहीं कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो सबसे पहले अल्लाह से मांग, पर इसके बाद उसके लिए कोई सबब ढूंढो। तो इस वजह से दुआ हर हाल में करना चाहिए, और शुरू करने से पहले इसको करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए भी के मुताबिक कि मैं अल्लाह पाक फरमाते मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, तो गुमान ये होना चाहिए कि अल्लाह, और यकीन बात भी है कि कबूल तो फरमाते हैं लेकिन उसकी सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, तो गुमान यही रखना चाहिए कि अल्लाह आपको कबूल फरमाते हैं। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि दुआ के जो यानी अदम कबूलियत के असबाब हैं, उसके भी असबाब होते हैं, मसला रिज़्क़ हराम है, हाँ जी कोई और इस किस्म की बात है, नाजायज़ के लिए दुआ किया जा रहा है, तो उन कबूलियत अदम कबूलियत के जो असबाब है उनसे अपने आप को बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे तरीके से दुआ की जाए कि इसमें कोई अदम कबूलियत का सबब ना हो। लेकिन बहरहाल उम्मीद ये रखना चाहिए कि दुआ कबूल होती है। तो हज़रत का भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दुआ के साथ बहुत ज़्यादा शगफ था। हाँ, मतलब हज़रत के पास कोई हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग तशरीफ लाए थे, हज़रत के पास बहुत सारे बुज़ुर्ग आते थे मुख्तलिफ जगहों से, हिंदुस्तान के भी आते, तो उनने जो अपना तबसरा लिखा है तो उसमें ये लिखा है कि हज़रत के यहाँ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आई हुई है कि बात बात पर हाथ उठ जाते थे और दुआ करना शुरू कर लेते, ये मतलब ज़्यादा मन का होता था। और इस वजह से और जो ज़्यादा दुआएं करते हैं अल्लाह ताला उसको मुस्तजाब दवात भी बना लेते, ये भी एक बात है। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि हम दुआ की आदत बना लें, और सबसे बड़ी और अच्छी आदत यह है कि मसनून दुआएं सीख लें, मसनून दुआएं, ये तो एक ख़ज़ाना है, एक ख़ज़ाना है, मतलब अगर हमें मसनून दुआएँ आती हों, ये अरब हज़रात को अल्लाह पाक ने बहुत ज़ोक अता फरमाया होता है, इनको हम देखते हैं कि मौका ब मौका वो जो है ना वो मसनून दुआएं करते रहते हैं। हाँ जी, ये बहुत माशाल्लाह बहुत आला शौक है, और ये बेहतरीन जिक्र भी है मसनून दुआएं जो है, और साथ साथ माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुरब का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो फरमाते हैं अगर कोई शख्स ऐसा न होगा जिसको हर किस्म की सलाह फलाह की ज़रूरत न हो, इसी लिए अल्लाह ताला ने दारैन की सलाह फलाह के वास्ते असबाब मुतकफ़्फ़िरा वो अवाब मुतअद्दिदा मौजू फरमा दिए कि अलहाजत इनसे मदद लें और अकबात व महालिक से निजात पाएँ। इन सब असबाब मस्कूरे में बजुस दुआ के जितने असबाब हैं इनके मुसबबात ख़ास ख़ास उमूर हैं, चुनाच असबाब तवैया का मसल ज़रात व तजारत व तबावत के असली मकसूद फलाह दुनियावी बनाया गया है, गो बवास्ता दीन भी हो, और असबाब शरईया का मिसल सोम सलात व हज के मकसूद बिज़ात फलाह दीन ही ठहराया गया, गो बगर बिलगरज़ नाफ़िया दुनिया भी हो, मगर सिर्फ दुआ एक ऐसी चीज़ है कि फलाह दीन व फलाह दुनिया दोनों के लिए बिलमसावात एक मरतबा में मशरू मौजू है, जिससे बवजह इस जामियत के इसकी वक़्त व अज़मत ज़ाहिर व बाहर है, इसलिए कुरान मजीद व हदीस शरीफ में नहायत दर्जा इसकी तरगीब व फजीलत व ताकीद बजा बजा वारद है। इन हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि दुआ तमाम तर तकबीरों एहतियातों से बढ़कर मुफीद है, और ये भी मालूम हुआ कि कबल मुसीबत भी दुआ करता रहे इसकी बरकत से मुसीबत नहीं आती, और ये भी मालूम हुआ कि कभी कबूलियत की भी शिकल होती है कि इसकी वजह से कोई बला टल जाती है, बस दुआ करके खा कबूल होना मालूम हो या ना हो बदगुमान नहीं होना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ कदर मंजिलत की नहीं है, और इरशाद फरमाया जिसको ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला सख्तियों के वक्त उसकी दुआ कबूल फरमा लिया करे, उसको चाहे कि खुश ऐशी के वक्त कसरत से दुआ मांगा करे। ये वफादारी है, मतलब यह कि इंसान खुशी की हालत में और आसानी की हालत में जब दुआ मांगता है तो फरिश्ते बाकायदा जब कभी उनके ऊपर मुसीबत आती तो कहते हैं कैसी मानूस आवाज़ है, मतलब ये आम हालत में भी चूँकि मांगता रहता था तो कैसी मानूस आवाज़ है, और अगर कोई मतलब आम हालात में दुआएं नहीं मांगता और वैसे मुसीबत और तकलीफ़ के वक़्त अगर मांगता है तो फरिश्ते कहते हैं कैसे ना मानूस आवाज़ है। हाँ जी, तो इस वजह से आम हालत में भी बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। بلکہ ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعائیں انسان کرے تو وہ دعائیں اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہیں. ایک صاحب تھے, وہ ہر ایک سے ملتا تھا, ان کے لیے حج کی دعا کرتے, اللہ تعالیٰ ہو تجھے حج نصیب فرمائے. تو لوگوں نے کہا آپ کو اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں آتی, مطلب ہر وقت آپ حج کی دعا کر رہے ہیں. فرمایا اصل میں میں خود حج کرنا چاہتا ہوں, وسائل ہے نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا تو فرشتے میرے لیے دعا کریں گے, وہی تو اگر اللہ پاک مجھے اس کی برکت سے حج نصیب فرمائے. تو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا تھا. تو اس یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ واقعتاً جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو پھر مستجاب الدعوات بنا لیتے ہیں, تو ان کے لیے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے بعد اس کی دعا قبول فرمائے, اس کو چاہیے کہ ہوشیشی کے وقت کثرت سے دعا مانگ کرے. اس سے معلوم ہو کہ بلا مصیبت کے دعا مانگنے کا اثر مصیبت کے وقت مانگنے میں ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دعا میں ہمت نہ ہارو, کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی ضائع نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. جس وقت رشیا نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پر, بالکل ابتدائی دور کی بات ہے, ہم جماعت میں وقت لگا رہے تھے, ہمارے امیر صاحب نے ہمیں جمع کیا. خبر آئی کہ کیا صورتحال ہے, تو سب نے کہا کہ رشیا ایسی چیز ہے کہ وہ جو ایک جگہ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. تو جلال میں آ گئے, کہتے نہیں یہ نہ کہو, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ قادر ہے, تم دعا جاری رکھو, دعا جاری رکھو, اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف کر لے اور مطلب مسلمانوں کو حفاظت فرمائے. خیر وہ تو اللہ پاک نے دکھا دیا, پہلی فتح عظیم نصیب ہو گیا تھا اور رشیا ٹوٹ گیا. ہاں جی, پھر لوگوں نے کہنا شروع کر لیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو امریکہ کی وجہ سے جیت گئی, یہ بھی مطلب مشہور کر دیا گیا. تو اللہ پاک نے اس چیز کا بھی توڑ کر لیا کہ امریکہ کیا 28 ممالک اور آ گئے نیٹو, اور چڑھائی کر لی, اور خوب زور سے چڑھائی کر لی, کارپیٹ بمبنگ کی, سارا کچھ کر لیا, جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر لیا. لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی, اپنی شان دکھائی کہ وہ کیسے نکلے ہو سے, ہاں جی, خائب و خاسر. اچھا اب وہ اس سکتے کے عالم ہے, پوری دنیا سکتے کے عالم ہے, یہ کیسے ہوا, کیسے ہوا؟ اور واقعتاً اسباب کی دنیا میں بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ان لوگوں کی پلاننگ کیا تھی؟ ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ افغان فوج کو ان لوگوں نے خوب مسلح کیا ہوا تھا, ٹریننگ بھی دی تھی, سارا کچھ کیا تھا کہ ہم درمیان سے نکل جائیں, ہم کیوں مارے جائیں, اب یہ آپس میں لڑ کے تباہ کرے ایک دوسرے کو, پلاننگ یہ تھی. اب اللہ پاک نے ایسے ان کی پلاننگ ان کے منہ پہ ماری, ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ اللہ پاک نے طالبان کے دلوں میں عجیب بات ڈالی. انہوں نے کہا لڑنا نہیں ہے, کوئی صورت نکالنی ہے صلح کی. تو انہوں نے باقاعدہ پورا ایک نظام بنایا, ایک پوری تحریک بنائی. آپ لوگ کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا, پوری ایک تحریک بنائی, اس میں باقاعدہ علماء کرام تھے, وہ بارسوخ لوگ تھے, وہ افغان جو جنرل ہوتے تھے یا جو دوسرے ان کے وار لارڈس تھے یا جو بھی, ان کے ساتھ اندر اندر خانہ مطلب ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں, ملتے رہتے تھے اور ان کو سمجھاتے رہتے تھے, اور بہرحال کس طریقے سے بھی ہو وہ مطلب یہ کہ انہوں نے بھی عافیت اس میں سمجھی کہ مطلب کیا, اگر ہم لڑیں گے تو بذات خود تو صورتحال تو وہی بنے گی پچھلے دفعہ والی. ہاں جی, تو تقریباً بغیر لڑائی کے صبح فتح ہوئے ہیں, تقریباً بہت کم جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے. آپ حیران ہو کہ صرف 54 آدمی مارے گئے, تمام صبح جتنے بھی ہیں اس میں 54 آدمی مارے گئے. آپ اندازہ کریں کوئی ایسا ہو سکتا ہے, سوچ. اب وہ سکتے کے عالم ہے کہ یہ کیسے ہوا, کوئی کہتا ہے فلانے غداری کی, فلانے ہی کیا, فلانے ہی کیا, وہ کرتے رہے, وہ سب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں جی, تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کی مدد اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو کہتے ہیں. جب اللہ جل شانہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے اسباب بنا لیتے ہیں، ایسے ذرائع بنا لیتے ہیں جو دوسرے کے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے کرواتے ہیں جس جگہ سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو دعائیں کرنی تو اور بہت دعائیں ہوئی تھیں الحمدللہ، مجھے تو یاد ہے ہمارے شیخ کتنی دعائیں کرتے تھے الحمدللہ، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی دعائیں کرتے تھے، دوسرے اکابر جتنے مطلب ہمارے ہمیں معلوم ہے، حرمین شریف میں کتنی دعائیں ہوتی تھیں، عرفات شریف میں کتنی دعائیں ہوتی تھیں، وہ سب ہمیں یاد ہے معلوم ہے. اب اس وقت ممکن ہے کہ کچھ لوگ تک گئے ہوں کہ بھئی یہ تو مطلب یہ نہیں ہو رہا، لیکن کچھ لوگ نہیں تکے، وہ چلتے رہے اور اللہ جل شانہ نے دکھا دیا کہ نہیں بالآخر وہی ہوا جس کا توقع نہیں تھی. کہتے ہیں نا وہ تمہارے اوپر کیا وہ وقت آیا ہے کہ پیغمبروں نے بھی جو ان کے ساتھ نے کہا متا نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حالات آ گئے تھے، یہ حالات آ گئے تھے کہ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر لیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ظاہر اپنی قدرت دکھائی. اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مطلب یہ کہ مظاہر ہے اللہ پاک کی قدرت کا، کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے در پہ کوئی مایوسی کی صورت نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کون سا خیر ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کمزوری ہے تو ہمارے اندر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بزرگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. بعض بزرگ جو ہے نا مطلب کھل کے خرچ کرتے ہیں اور قرض لیتے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ پورا خیال رکھتے ہیں. تو جیسے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کل کے خرچ کرتے تھے، اور حضرت تنویر احمد صاحب پورا کھینچ کے رکھتے تھے، ہر چیز مطلب ہو جانا اپنے اس کے مطابق کرتے تھے. تو مزاج کی بات ہوتی. تو حضرت نے یہ واقعہ سنا ہے، جو کھینچ کے رکھتے تھے ان نے واقعہ سنا ہے. معاذ میں فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، مجھے ان حضرت نے نام بھی بتایا تھا، مجھے وہ نام یاد نہیں ہے. تو وہ خرچ کرتے رہتے تھے، قرض چڑھتا رہتا تھا. اب جب آخر وقت کے قریب آ گیا تو سب لوگ کو خطر ہو گیا کہ تمہارے پیسے مر جائیں، مطلب وہ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. وہ آ گئے، پیسے مانگنے شروع کیے. انہوں نے کہا بیٹھو، آ جائیں گے تو آپ کو دیں گے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا گزر رہا تھا، وہ جو ہے نا وہ چھولے بیچ رہا تھا، میرے خیال میں ایک رواج میں شاید حلوہ ہے، دوسری چھولے جو بھی ہے، بہرحال وہ بیچ رہا تھا. بیچ تو حضرت نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی سب کو کھلاؤ. تو سب کو کھلا لیا. تو انہیں کہا پیسے، انہیں کہا پیسے ہوتے تو یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب وہ بچہ رونے لگ گیا، کہتے میرا تو مالک مجھے مارے گا، یہ تو ایسا ہو گیا، وہ ہزاروں قطار رونے لگا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور وہ اپنے سینے میں کافی سارا رقم لے کے آیا تھا، حضرت قبول فرمایا. انہوں نے کہا بھائی ان سب کو دے دو جتنا جتنا بنتا ہے. جتنا جتنا بنتا تھا سب کا ادا ہو گیا، حتیٰ کہ اس بچے کے پیسے پہ اور پیسے ختم ہو گئے. بس جب معاملہ کلیئر ہو گیا تو ایک اپنا قریبی شخص سامنے آیا، حضرت یہ کیا بات تھی، سمجھ نہیں آئی، پہلے سے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کہتے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ اللہ کچھ کرم فرما، کچھ رستہ بنا دے. کہتے اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ رونے والا نہیں ہے، رونے والا نہیں ہے. تو میں نے رونے والے کا انتظام کر دیا. میں نے کہا باقی لوگ تو نہیں روتے ہیں، تو چلو کچھ اس کا انتظام کر لو. تو میں نے اس آدمی سے جو دلوایا نا سر، وہ پھر بچہ تھا تو ظاہر اس رو پڑا تو کام ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، عارفین ان کو کہتے ہیں. اللہ پاک معرفت جس کو کہتے ہیں نا، معرفت اس کو کہتے ہیں کہ کس وقت اللہ جل شانہ کس چیز پر خوش ہوتے ہیں، کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں، کس وقت کیا کرنا ہے. یعنی ہر شخص کے مزاج کے مطابق اور ہر وقت کے حال کے مطابق ہر جگہ کے مناسب جو بات اللہ پاک کو پسند ہے وہ جس دل پہ کھلتا ہو وہ عارف ہے، وہ عارف ہے، اور یہی معرفت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عارفین جو ہوتے ہیں مایوس کبھی نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خزانچی آیا کہ حضرت خزانچہ خزانہ بالکل خالی ہے، نہیں کہ بس اللہ سے مانگو۔ ابھی لوگ بیٹھے ہی تھے کہ مہاجن جو تھا اس کو پتہ چل گیا، وہ آ گیا جہاں سے سودا لیتے تھے اس دفن کے لیے، وہ آ گیا کہ حضرت مجھے پیسے ادا کریں۔ تو حضرت فرمایا انشاءاللہ کل آ جانا۔ اب ادھر میسج دے دیا خزانچی نے کہ خزانچہ خزانہ خالی ہے، اور ان کو بتایا کہ کل آ جانا۔ جو لوگ دونوں باتیں سن چکے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، خزانہ خالی، حضرت نے فرمایا کل آ جانا۔ خیر کل مجلس شروع ہو گئی، لوگ آئے تھے، وہ مہاجن بھی آ گیا۔ مہاجن آ گیا، تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا حضرت میں مدرسے کے لیے رقم لایا ہوں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے کہ دے دو ان کو۔ خزانچی کو دے دیا تو مہاجن کو کہا بھائی حساب کر لو۔ حساب اس نے سارا بتا دیا، وہ جتنے پیسے اس کے تھے اتنے ہی پیسے تھے، وہ ان کو دلوا دیا، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو ایک صاحب نے کہا حضرت آپ نے کیسی یقین سے کہا کہ کل آ جانا، کیا آپ کو پتہ تھا کہ آئے گا؟ کہتے نہیں۔ لیکن پھر کیسے کہہ دیا؟ کہتے اللہ کا شکر ہے جب سے میں بالغ ہوں میں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، اور مجھے اللہ پاک سے یہ امید تھی کہ مجھے اس مہاجن کے سامنے، ہندو کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں بات ہوتی انا ہند نے اپنے بھی۔ ہاں جی، تو انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ پھر ایسی چیزوں سے بنتا ہے۔ دعا میں ہمت نہ ہارو کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی ضائع نہیں ہوتا، اور ارشاد فرمائے کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلازدہ قوم پر گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ ایک دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے، شاید لوگوں نے دعاؤں میں پڑھا بھی ہو لیکن خیال نہیں کیا ہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، بے انتہا جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہاں کی کامیابی مطلب اس میں انسان مانگ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ پھر فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو دعا میں اڑ جائے اور پھر اس کو عطا نہ ہو، خواہ سر دس اس کو دے یا آئندہ کے لیے جمع کر دے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ کے شیخ تھے، حرم شریف میں تھے، ان کا کوئی کام پنسا ہوا تھا، اپنے مرید سے، یہ بھی حضرت سے ہم نے سنایا، حضرت نے اپنے ایک مریض سے کہا، ممکن ہے شاید حضرت سے کہا اللہ عالم، لیکن حضرت نے تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے ایک مریض سے کہا، فرمایا کل تک اگر میرا کام نہیں ہوا نا تو تیرے خیر نہیں ہے، مقام ابراہیم پر ڈٹ جاؤ، اور کل تک اگر میرا کام نہیں تو تیرے خیر نہیں ہے۔ بس وہ مریض ڈٹ گیا اور صبح تک حضرت کا کام ہو گیا تھا۔ یہ مطلب ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، یہ دعاؤں کا بہت بڑا۔ اس سے معلوم ہو کہ دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے مگر صورتیں اس کی مختلف ہے، کہیں کبھی وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، اور اوپر معلوم ہو جائے کہ کبھی اس کی برکت سے بلا بھی ٹل جاتی ہے۔ غرض اس دربار میں ہاتھ پسارنے سے کچھ نہ کچھ مل کر رہتا ہے، لیکن باوجود اس کے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو، عوام تو کیا، بہت سے خواص کو بھی اس سے محض بے رغبتی اور بے توجہ ہے، حتیٰ کہ جو معمولی اوقات دعا کے ہیں جیسے نماز بن جانا، ان میں بجز آموختہ سا پڑھ لینے کے اصلاً الہا یا دلچسپی کا اثر تک بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کے لیے میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، تجربہ کر لیں، کبھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز کے بعد والی جو کیفیت ہے نا، جو لوگ دعا کرتے ہیں، تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں کہ لوگ کیسے مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھیں، اگر کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں، اس طرح مانگتے نہیں مانگتے، یہ دعا ہے؟ دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ مذاق ہے، یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے اس رب کے سامنے اور ایسی حالت. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان مانگے تو کم از کم اس کا احساس تو کرے کہ کس سے مانگ رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی دفتر میں کسی افسر سے ایسا مانگا ہے؟ کوئی درخواست آپ نے ایسے پیش کی ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، اس طرح اس کی طرف درخواست پھینکے؟ کبھی اس طرح ہو ہے؟ کبھی کسی چودھری سے ایسی بات کی ہے؟ کبھی کسی خان سے اس طرح بات کی ہے؟ کبھی میں نے اس طرح نہیں دیکھا. پوری زاری کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ انسان مانگتا ہے، جتنا انسان کی کوشش وہ کرتا ہے، لیکن ایک اللہ پاک سے ذرا نہیں مانگتے. یہ بڑی گستاخی ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں. یا فون کثیر والی بات ہے، اللہ پاک بہت سارا کچھ معاف فرماتے ہیں، لیکن جو نقصان ہمیں ہوتا ہے محرومی کا، وہ تو ہوتا ہے نا. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنا ہمارا بھلا ہو جاتا. صحابہ کرام میں یہی تو بات تھی کہ وہ بے شک ہاتھ نہ اٹھاتے لیکن دل سے مانگتے، چلتے چلتے مانگتے، پھرتے چلتے، بیٹھتے بیٹھتے مانگتے، اٹھتے اٹھتے، لیٹے لیٹے مانگتے. یہی اصل میں حال ہے ہمارا، مطلب ہمیں یہی حال ہونا چاہیے کہ ہمیں مانگتے وقت کم از کم اللہ پاک کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک سے میں مانگ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے. اور اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو، مختصر دعا کرو. مثلا یہ دعا کرو، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اور بس. اگر وقت نہیں ہے یا مانگ نہیں سکتے ہو لمبی دعا، تو کوئی مسئلہ نہیں، مختصر دعائیں بھی ہیں، جیسے میں نے بھی عرض کیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، بہت مختصر دعا ہے، لیکن اس میں انسان سب کچھ مانگ لیتا ہے. تو بس اتنی توجہ ہو کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں. اور یہ سمجھ کر دعا کرنے کا تو ذکر ہی کیا کہ ارزداش اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں پیش کر دینا، اور بار بار التجا کرنا اپنے مطلب براری کا کبھی ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور تکرار عرض و معروف سے روزانہ امیدیں ابھرتی اور تازہ ہوتی ہیں. اگر کوئی بڑی مصیبت پڑتی اور ہاتھ پاؤں مارنے سے کام نہیں چلتا، تب بمجبوری کسی ایک آت کو شاذ و نادر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. عموماً شیطان جو ہے نا، وہ تو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ پھر عاملین کے پیچھے گزر، مطلب جس کو کہتے ہیں نا، پھرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں. یعنی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ عامل عیسائی ہے، شیعہ ہے، یا مطلب کوئی اور بلا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھتے. بس یہ ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے کہ جی دیکھو نا، عیسائی ڈاکٹر سے بھی تو علاج کرتے ہیں اکثر. مطلب یہ اگر کوئی مطلب کہہ بھی لے تو وہ کہتے ہیں عیسائی ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا، یہودی ڈاکٹر سے لوگ علاج نہیں. بھائی علاج اور چیز ہے، علاج جو ہے وہ ظاہری اسباب ہے، اور جو یہ عملیات اور اس قسم کے، یہ اصل میں باطنی اسباب ہے. باطنی اسباب کا اثر عقیدے پہ پڑتا ہے، علاج کا اثر عقیدے پہ نہیں پڑتا. اگر کوئی عیسائی ڈاکٹر کے علاج سے درست ہو جائے تو کیا اس کے عقیدے پہ فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ایسے عیسائی دکاندار سے کوئی کیمسٹ سے دوائی لے لیں تو اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، بس ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی عیسائی، یہودی، یا شیعہ، یا کسی اور بے عقیدہ شخص سے اگر آپ نے تعویذ لے لی اور اسے ٹیک ہو گیا، اس کا فوراً اثر عقیدے پہ پڑے گا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سخا کوٹ کے ہیں، तो वहाँ एक हिंदू है, वो दम डालता है ये मिग्रेन का, यानी आधे सर के दर्द का जो है ना, मतलब वो बड़ा ज़बरदस्त उसका वो है। खैर ऐसा है कि उसको भी मिग्रेन की बीमारी है काफ़ी अरसे से, तो रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आप जाके उनसे दम डलवा देना, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते मैं मर सकता हूँ लेकिन उससे दम नहीं डलवा सकता। ठीक है, मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा अकीदा ख़राब नहीं तुम्हारे लोग का अकीदा ख़राब हो जाएगा, तो मैं लोग का अकीदा क्यों ख़राब करूँ। तो ये बात है कि मतलब फिर अगर कभी मुश्किल पड़ती है तो जैसे हजरत ने फरमाया ना, कुछ लोगों को दुआ की तरफ हो जाता है, अक्सर लोग क्या होते हैं वो आमिलीन के पीछे करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, 84 में हमारी मजलिस हुआ करती थी, एक्सियन थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, काफ़ी दीनदार आदमी थे और बहुत माशाल्लाह दयानतदार थे, हालांकि ऐसे महकमों में दयानतदारी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो दयानतदार आदमी थे। अब ऐसे लोग के मुखालिफ बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे महकमों में, तो इसके महकमे में लोग इसके मुखालिफ थे, तो उन लोगों ने साजिश की, और साजिश ये की कि इसको किसी बहुत बड़े मछलियाँ जो होती ना, मतलब उनके करप्शन के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा था, उनका कन्वीनर बना दिया कमेटी। तो वो मेरे पास दौड़े दौड़ाए, कह रहे शाह साहब कुछ करें, कुछ दुआ करें, कुछ मुझे वजीफा बता दें, मुझे मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो गई है और मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर मैं इनके ख़िलाफ़ करता हूँ इन लोगों के, तो ये मुझे मारते हैं, और अगर मैं हक की बात करता हूँ इन, मतलब सही फैसला करता हूँ तो नहीं, अगर नाहक बात करता हूँ इनका मानता हूँ तो हुकूमत मुझे माफ़ नहीं करेगी कि तुमने उनके साथ दिया है, तो गए कि मुझे पनसा दिया। मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दयानतदार आदमी, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी, कोई परवाह न करे इंशाल्लाह, बस आप अल्लाह ताला से दुआ कर लिए। उसको इत्मीनान नहीं आ रहा था, कहते मुझे कुछ बस वजीफा बताए कुछ ये। मैंने कहा अच्छा, आपके दिल के लिए मैं आपको वजीफा बताता हूँ, लेकिन असल आपकी दयानतदारी काम आएगी इंशाल्लाह, चूँकि आप दयानतदार आदमी, आपके साथ अल्लाह की मदद है। खैर उसको मैंने वो दे दिया, अब अल्लाह पाक ने उसके साथ ऐसी मदद फरमाई कि उसका ट्रांसफ़र सियालकोट हो गया। तो ट्रांसफ़र होने की वजह से उससे कमेटी से निकल गया, कमेटी टूट गई, लिहाजा वो तो बच गया, सियालकोट चला गया। अब ये सियालकोट जो है ना, ऐसा इलाका है, ऐसे लोग के लिए सोने की चिड़िया है, यानी वहाँ ऐसे लोगों के बड़े मज़े होते हैं जो रिश्वतखोर टाइप लोग होते हैं। तो इनके साथ काफ़ी लोगों ने लिंक बना दिया म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कि आप आ जाएँ और हम उधर जाते हैं, तो ये तो खुद भी आना चाहते थे क्योंकि उनको तो रिश्वत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो 2-3 महीने के बाद वापस आ गए, बस अल्लाह ताला ने उसे बचा दिया, मतलब वो कमेटी से निकालना तो निकाल दी। अब वो बड़ा कायल हो गया और इतकाद उसको हो गया कि मेरे वजीफ़े ने काम किया। मुझे कहते शाह साहब आपके वजीफ़े ने बड़ा, मैंने कहा खुदा के बंदे, मैंने आपको पहले बताया है कि आपकी दयानतदारी की वजह से अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई। फिर एक दिन वो एक साहब को लाया था, वो भी इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, शाह साहब बहुत ख़राब हालत है, इसके लिए कुछ करें। मैंने कहा क्या मसला है, तो मुझे कहते हैं कि मुझ पर कोई जादू करता है, बहुत ख़राब हालत हो जाती है मेरी, फिर मैं इसका तोड़ करवाता हूँ तो उस वक्त ठीक हो जाता, 2-3 दिन के बाद उससे बड़ा जादू हो जाता है, फिर मैं इसका तोड़ करवाता हूँ, फिर इसके बाद उससे बड़ा हो जाता है, फिर मैं तोड़ करवाता हूँ। तो कहते मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, बिल्कुल ज़िंदगी से तंग हो गया हूँ, आप कुछ बताएं। मैंने उसको ज़रा गौर से देखा तो मुझे वो उनकी तरह नज़र नहीं आए साफ, मतलब जैसे थे ना वो पहले वाले, वो इस तरह साफ नज़र नहीं आए। मैंने उसे कहा कि भाई बात सुनो, हमारा वजीफ़ा जो है ना ये हर जगह नहीं चलता, इसके लिए कुछ शरायत होती है, अगर वो शरायत आप पूरी कर लें तो फिर शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, और नहीं पूरी कर सकते तो आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, फिर सबसे पहले अपना रिज़्क हलाल कर लो, हराम रिज़्क से तौबा कर लो पहली बात, दूसरी बात है घर से टेलीविज़न निकालो, घर में अगर तस्वीरें लगी हुई हैं दीवार वगैरह पर तो उनको निकालो, और अगर कोई कुत्ता भी घर में है तो वो भी निकालो। ये चार काम आपने करने हैं, बाकी मैं आपको वजीफ़ा दे दूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके साथ मदद फरमाएंगे। लेकिन इसके बग़ैर मुझसे कुछ तवक्को न रखना, क्योंकि ज़्यादा हमारा काम ही नहीं चल सकता। खैर, वो मुझे खाली खाली आंखों से देखता रहा और चला गया। जैसे बाहर चला गया तो मैंने साथियों से कहा कि मैंने कहा ना इसने मेरी बात सुनी है ना इसने मेरी बात मानी, चला गया। हमारे तो वही प्रोग्राम वहाँ पर चलते रहते थे, हम जाते रहते हर हफ्ते। तो 20-25 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हज़रत तो आपके दोस्त का क्या हाल हुआ जो आप लाए थे? ये तो वो तो मर गया। बस यही ज़िंदगी होती, मर गया लेकिन अपने उसको नहीं छोड़ा। तो ये फिर बदकिस्मती होती है कि शैतान जो होता है ना इन चीज़ों में लगाता है, वो उम्मीद दिलाता है ना कि इधर ठीक हो जाओगे, इधर ठीक हो जाओ, इधर ठीक हो जाओगे, उसी में बस आखिर वक्त लटकाता रहता है। हालांकि ये जो मुसीबत होती है, तकलीफ़ होती है, ये रुजू अल्लाह के लिए बहुत बड़े असबाब में से होते हैं। बहुत सारे लोग को अल्लाह ताला रुजू इसी के ज़रिए से नसीब फरमा देते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों में लग जाए तो फिर वो रुजू अल्लाह भी नसीब नहीं होती। अच्छा, और ये समझ कर दुआ करने तो जिक्र ही क्या, यह रजाश अल्लाह ताला के जनाब पाक में पेश कर देना और बार बार इल्तिजा करना अपनी मरमत लबरा का कभी जरिए समझा जाता है, और तकरार अर्ज़ मारूज़ से रोज़ाना उम्मीदें उभरती और ताज़ा होती है। अगर कोई बड़ी मुसीबत पड़ती है और हाथ पाँव मारने से काम नहीं चलता, तब ब मजबूरी किसी एक आद को शाज नादर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो होती है, वो भी दुआ के साथ नहीं बल्कि बड़ी दौड़ी होती है कि कोई वजीफ़ा अमल अजीमत शुरू कर दिया, खास शर के मुआफ़िक हो या मुखालिफ, और अगर किसी ने बड़ी एहतियात की मुआफ़िकत शरा का भी लिहाज कर तब भी इन अमाल में बरकत कहाँ जो अल्लाह और रसूल सल्लम के तालीम फरमूदा दुआओं में है। गर्ज मुकदमा दुआ में चंद कोताहियाँ वाकई हो रही है। आज मैं पढ़ रहा था हिजबुल बहर, हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बारे में किसी ने साथी ने मुझे दिया था कि ये हज़रत ने बड़ी कीमती बात उस पर लिखी है। फरमाए ठीक है, ये बहुत मुजरब दुआ है, बुज़ुर्गों की तरफ से है, और मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से मुझे इसकी इजाज़त मिली है, लिहाजा मैंने उसके मुआफ़िक ये लिख दिया। लेकिन याद रखना, जो दुआएं मसनून है उसके मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। जो दुआएं मसनून है उसके मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। फरमाए बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं, चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। मुझे खुद हज़रत से मैंने अर्ज़ किया एक दफ़ा, मैंने कहा हज़रत दलाल खैरात की जात आप दे देते? फरमाए दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता। मैंने जी आता है, बस दुरूद शरीफ पढ़ा करो, वो दुरूद शरीफ है। बस ठीक है, बस मैंने कहा सही है, बस हज़रत ने फरमा दिया तो बस ठीक है, मैंने फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं तस्नीम उल हक साहब रहमतुल्लाह जो फाजिल देवबंद थे, हमारे फूफा जान थे, उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने ये बात बताई हज़रत, हज़रत से मैंने अर्ज़ किया था और हज़रत ने फरमाया ये फरमाया, तो उसके बाद फिर मैंने ज़ाहिर कुछ नहीं कहा। फरमाया वो तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करना चाहते थे, वो तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करना, अकीदा दुरुस्त हो गया, अब मैं इजाज़त देता हूँ, मेरे पास भी इजाज़त है इसकी, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। मकसद ये वाकईतन इसमें बरकत ज़रूर है, कोई शक नहीं है, लेकिन अव्वल अकीदा दुरुस्त करना है। अव्वल अकीदा दुरुस्त करना है, वो बहुत अहम काम है। एक दफ़ा हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, उन हमारे दादा हैं ज़ारे, तो उनसे मनकूल एक दुआ मुझे मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर की बात है, आज तो बहुत खुशी हुई। फिर हज़रत को कि एक साहब को ज़्यारत हुई तो मुझे पैगाम भी दिया, फरमाया कि ठीक है इसमें बरकत है लेकिन मसनून दुआओं के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। अब देखे खुद मसनून दुआओं के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं, अपने मसनून दुआओं में बस कोशिश कर लिया करें। ये असल में बात ये अटैचमेंट नहीं है, दो वजूहात से मसला चलता है। देखिए मैं आपको एक आसान बात बरस करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मनकूल दुआ है, अरबी में है, اور عربی کے معنی ہم لوگ نہیں جانتے، مطلب ظاہر ہے ہم عرب نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ترجمہ کی صورت پڑتی ہے، مطلب وہ ہے کہ سمجھ لیا پہلے ذہن میں ترجمہ آتا ہے پھر اس کے بعد وہ والی بات ہوتی ہے، وہ جیسے مادری زبان کا مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہم جب یہ مناجات مقبول کی دعا میں کرتا ہوں نا آخر میں مجلس میں، تو لوگ اس طرح بس جیسے سوئے ہوئے ہوں، مطلب اس طرح وہ متوجہ نہیں ہوتے، تو مجھے پتہ نظر آ جاتا ہے، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو خیر ایسا ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنی ان دعاؤں میں جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، لہٰذا میری توجہ اس طرف ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے اس طرف، اس میں یہ خوبی ہے۔ مسنون دعا میں یہ خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، جو بہت بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں، تو قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے لحاظ سے اس میں یہ خوبی ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے اکابر جو اردو میں یا پشتو میں یا پنجابی میں دعا کرتے ہیں، تو اس لیے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تو ان میں توجہ ہوگی تو وہ پر کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو عوام کے لیے وہ جو صحیح طریقہ دعا کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن بہرحال کیسے دعا کرتے مفتی صاحب؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، کئی دعا کو اس طرح کرتے ہیں بھائی؟ کبھی آپ ذرا اردو میں یہ دعا مانگو نا، ذرا اس انداز میں مانگو، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ تو ترنم ہے، تو کوئی نعت پڑھو یا کوئی اور طرح، تو پھر اس طرح پڑھو، یہ تو دعا کا انداز تو نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہ خود بھی نہیں ہوتا اور عوام بھی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بس ویسے ہی صرف سر والی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ تھوڑی سی محنت کریں اور ان دعاؤں کو جو مسنون دعائیں ہیں ان کے الفاظ مبارک، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، کتنی دعائیں ہوں گی، اگر ہم لوگ اس کے معنی پہ محنت کر کے اتنا اس کو سمجھے کہ جیسے ہماری مادری زبان ہے، تو یہ حجاب دور ہو جائے گا۔ پھر جب ہم اس کے ساتھ دعا کریں گے اور وہ دعا کے انداز میں کریں گے، صحیح جیسے مانگنا ہوتا ہے اس طرح مانگیں گے، پھر بڑی بات ہوگی۔ یہ ہمارے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہمارے مسجد اکبر میں، تو یہاں خطبہ پڑھ رہے تھے جمعہ کے، تو عرب جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو عربی کے، ظاہر ان کا زبان ہوتی ہے، تو وہ پھر خطبہ کے انداز میں پڑھتے ہیں نا، خطبہ جیسے ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں خطبہ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی وہی عوامی انداز ہے، اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر والے نے کہا کہ اوہ بھائی عرب آیا ہے، اس نے مطلب جو ہے نا آج خطبہ دیا، مطلب ان کو فوراً تبدیلی کا احساس ہو گیا کہ یہ مطلب ہمارے علاقے کا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے اندر ایک یہ ہوتا تھا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کہنے کا اثر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جس لفظ کو جس میں جلال ہوتا ہے اس میں جلال ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہو تو اس میں اس کا انداز ہوتا ہے، مطلب وہ الفاظ کا اس طرح اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اگر اس پہ محنت کر لیں اور ان دعاؤں کو ہم واقعی سمجھ کر کریں، تو پھر اس کا مزہ بھی بڑھ جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ توجہ بھی اس میں آئے گی، اس میں انسان کو غفلت پہ نہیں ہوگی، بلے انسان وہی جو مانگ رہا ہے، وہ جیسے میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اگر میں اس کو ترجمہ صحیح معنی میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں بالکل اس انداز میں مانگوں جیسے میں اپنے مادری زبان میں مانگتا ہوں، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، پھر اس میں جو توجہ کی کیفیت بنے گی تو ظاہر الحمدللہ وہ کمی تو دور ہو جائے گی، اور ساتھ اس کی جو برکت ہے مسنون دعاؤں کی وہ ساتھ شامل ہوگی، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے حضرت ماشاءاللہ دعا کے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذوق عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر، عرفات میں ہم کھڑے تھے، حضرت کے ساتھ تھے، حضرت کے خلیفہ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت نے دعا شروع فرمائی، اور حضرت کی دعا کافی لمبی ہوتی تھی. ہاں جی، ویسے عام طور پر بھی پاکستان میں بھی جو دعا ہوتی کافی لمبی دعائیں ہوتی تھی. اور پھر عرفات کا تو اپنا ایک اثر ہے. تو حضرت جو ہے نا، مطلب وہ عربی کے دعائیں مانگ رہے تھے، درمیان میں رک گئے تو مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت کو احساس ہو گیا تو حضرت نے اپنے ساتھ کہا، کچھ لوگوں نے سنا، اوئے یہ تو ہم سے چلے گئے، مطلب یہ تو ہم سے چلے گئے، مطلب یہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہے. اب کس کیفیت میں تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال حضرت نے گویا کہ یہ فرمایا یہ تو ہم سے چلے گئے. کافی دیر کے بعد حضرت فرمایا اب واپس بھی آ جاؤ. اب اس کے بعد پھر حضرت کا یہ حال ہو گیا کہ بس جیسے کہا گیا ہو کہ اب مانگو، کیا مانگتے ہو، بس پھر جو ہے نا لوگ جھوک در جھوک حضرت کی طرف آنے لگے، اور پھر حضرت ان کے لیے بس دعائیں کرتے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے طریقے ہیں، پھر ایسے لوگ کے لیے بشارتیں آتی ہیں. یہ حضرت کے لیے بھی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے بزرگ سے کہلوایا کہ اشرف کو کہہ دو کہ میری امت کے لیے دعا کیا کریں، یہ مستجاب الدعوات ہے. یہ بڑی بات ہے، مطلب ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر پیغام آتا ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر کسی کا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا منہ بنا لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، خود ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خیر و برکت والی بات ہے، اور دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت والی بات ہو جاتی ہے کہ جو جن کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ان کا کام بن جاتا ہے. تو حضرت اب گویا کہ اپنی پورے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں. چند کوتاہی واقعہ. نمبر ون، اول، بدون آڑے وقت کی دعا کی طرف متوجہ نہ ہونا. صرف تکلیف میں متوجہ ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، ایسے وقت میں بھی اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے دعائیں چھوڑ کر نئے نئے وظائف پڑھنا. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہے نا، تو دیکھو حضرت فرماتے ہیں نہیں فرماتے. ہاں جی، ایسے وقت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں چھوڑ کر نئے نئے وظائف پڑھنا. سوم، بچوں کی بے رغبتی سے دعا کرنا اور جینے لگانا. چہارم، قبولیت کا یقین اور امنگ نہ ہونا. پانچم، جلدی اور تقاضا مچانا اور ذرا توقف ہو جائے تو تنگ ہو کر چھوڑ دینا. یہ تو بہت زیادہ ہے. اس حد تک ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بلکہ گھبرا جاتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا وقت لگ گیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، بس وہ پھر کہتے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ بھی بہت عام طور پہ سنتے کہ ہم گناہ گار لوگ، ہمارے کون سنتا ہے. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، آپ کون سا گمان رکھ رہے ہیں آج. تو یہ مطلب اسباب ہیں جو کہ مسائل کے، ان کوتاہی کے تدارک کے لیے بمقتضی مصلحت و ضرورت وقت مناسب معلوم ہوا کہ جو جامع دعائیں قرآن و حدیث میں وارد ان کو جمع کیا جائے، کیونکہ ان کو دوسری دعاؤں پر بچند وجوہ ترجیح ہے. اول یہ کہ جب خود حاکم مضمون عرضی کا بتلا دیتا ہے تو اس کی منظوری میں پھر کوئی تردد نہیں رہتا. یہ ایک دفعہ حضرت مولانا تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کا میں نے ذکر کیا، ان نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی. حضرت کے ساتھ میں چلتا تھا سفر وغیرہ پہ، تو ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تو میں اپنے ساتھ گنگناتا ہوں، بلغ العلا بکمالی کشفت تو جا بھی جمالی حسنت جمیع حسوالی صلی علی والی، ظاہر اشعار بزرگوں کی. حضرت فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا ذوق ہے. اس سے بھی اچھی چیز بتاؤں. میں نے کہا حضرت ضرور بتائیے. فرمایا اچھا پھر سن لو، اگر آپ کا کسی حاکم کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے اور حاکم تک آپ کی رسائی ہو جائے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ درخواست لکھ دو، درخواست کے الفاظ بھی بتا دے آپ کہ اس طرح درخواست لکھو اور مجھے دے دو، میں منظور کر لوں گا. اگر آپ نے ان الفاظ میں درخواست لکھ دیا تو وعدہ ہے، پکی بات ہے کہ منظور ہے، اس میں درمیان میں کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے خیال میں ذرا اور زیادہ مقفع مسجع انداز میں وہ مطلب جو ہے نا وہ درخواست لکھ دیا تو این ممکن ہے وہ کہہ دے کہ وہ الفاظ کافی نہیں تھے، کیوں تو نے اس طرح کر لیا، تو پھر کیا کرو گے؟ رسک ہے. اس وجہ سے آپ یوں کریں, وہی الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے درود پاک کے, وہی پڑھ لیا کرو. یہی سب سے قیمتی الفاظ ہے. تو ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ذوق اس کے بعد ایسا بنا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اگر وقت ہو تو درود ابراہیمی, نہیں تو پھر وہی درود جو سیدی شریف سے منقول ہو, پھر وہی درود شریف پڑھتا ہوں. اور یہی صحیح ذوق ہے کہ آدمی جو ہے نا مطلب وہ پڑھے. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ اگر خود حاکم مضمون عرضی کا بتلا دیتا ہے تو اس کی منظوری میں پھر کوئی تردد نہیں رہتا. اس طرح جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بواسطہ وہی جلی یا خفی خود تعلیم فرمائی تو بلا شک اقرب الی الاجابت ہیں. دوسرے, ان میں جس قدر دینی و دنیائی ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے, اگر ہم لوگ قیامت تک بھی سوچیں تو ممکن نہیں کہ ایسے جامع مضامین تجویز کر سکے. یقین جانے حضرت کی ایک ایک دعا پر آدمی اگر غور کرتا رہے نا تو جتنی حکمتیں اس کی کھلیں گی تو آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ واقعی الفاظ کیسے الفاظ ہیں. الہامی الفاظ ہوتے ہیں, ظاہر وہی کے الفاظ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی, بس اس کے اندر حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں. ایک ایک دعا کو آپ لے جائیں, جیسے میں نے ابھی ایک دعا کا میں نے آپ کو بتایا, ہاں جی, اس طریقے اللہم ارن الحق الحق ورزقنا اتباعہ و ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ. اب اندازہ کر لیں, یعنی ایسا فاضل بات ہے کہ بس جو حق حق ہے وہ مجھے حق دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جو باطل ہے باطل دکھا دے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیسے افراد تفرید سے بچنے کا زبردست انداز ہے. ہاں جی, اس طرح مطلب یہ کہ جو بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا قرآن کی دعا ہے, قرآن کی دعائیں میں یہی بات ہے نا کہ اللہ پاک کے پسندیدہ دعائیں جو مطلب انسانوں نے دعا کی ہے, جو اللہ پاک کو پسند آئی ہیں, وہ دعائیں قرآن پاک میں مطلب اللہ پاک نے وہ دے دی ہیں, تو اللہ پاک کے پسندیدہ دعائیں. اس وجہ سے ہم ان دعاؤں میں ہی زیادہ تر اپنے جو ہے نا وہ مقاصد کو سامنے لائیں. دوسرے, میں جس قدر دنیاوی اور دین و دنیائی ضرورتوں کی رعایت کی گئی, اگر ہم لوگ قیامت تک بھی سوچے تو ممکن نہیں کہ ایسے جامع مضامین تجویز کر سکیں. تیسرے, بعض اوقات مضمون دعا میں سوئے ادب ہو جاتا ہے جس سے الٹی وبال جان ہو جاتی ہے. غرض اپنی رائے و قیاس سے مضمون معین کرنے سے اس قسم کا احتمال اس میں رہتا ہے, اور جو دعائیں منسوس ہیں وہ ان خدشات سے منظم ابھر رہے ہیں. اور افضل و اکمل طریقہ یہ کہ وہ دعائیں بعین ہی انہیں الفاظ سے پڑھی جائیں جس طرح منقول ہیں. یہ عملیات والے نہیں ہوتے, یہ کبھی کبھی یہ تعویذ وغیرہ جو لکھتے ہیں نا, تو کسی جگہ پہ جو ان کا استاذ ہوتا ہے, جو عامل ہوتا ہے, جو بڑا, اس سے سیاہی پھیل چکی ہوتی ہے غلطی سے, مطلب ظاہر وہ باقاعدہ اسی طرح باقاعدہ اس طرح کرتے ہیں, ملائکیوں اسی طرح بنا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے تعویذ کام نہ کرے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, یعنی بالکل اسی طرح جو مکی پہ مکی مارنے والی بات کرتے ہیں. وہ اکثر مجھ سے عامل وغیرہ بھی کبھی بیعت ہو جاتے ہیں تو مجھ سے, میں جب ان کو بتاتا ہوں ذکر, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جگہ کا وہ تو نہیں ہے, مطلب یعنی پابندی کے اسی جگہ پر ہو. ہاں, وقت کی پابندی تو میں بتاتا ہوں, جگہ کی پابندی پھر یہ کرتے ہیں, جگہ کی پابندی اگر نہیں ہو سکے تو پھر یہ چادر کی رومال کی پابندی کرتے ہیں, مطلب وہ رومال ساتھ رکھتے ہیں, وہ رومال ہر جگہ وہ بچاتے ہیں اور پھر اس پر کرتے ہیں. تو مجھ سے جب کوئی کہتا ہے میں کہتے ہیں یہ عامل ہے, بس مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عامل ہے, کیونکہ یہ کام صرف عامل لوگ کرتے ہیں, باقی لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم الفاظ کی حد تک دیں کہ دیکھ لیں تو الفاظ وہی ہوں, اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے. غرض, اچھا, ہمارے حضرت والے رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ عالی مقام حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرتب کردہ مجموعہ ادیہ و مناجات مقبول کو بہت پسند فرماتے تھے, اور طالبین کو تلاوت کے بعد اس کے پڑھنے کی بے ہم تلقین فرماتے تھے. چنانچہ مختلف طالبین کو مکتوبات میں اس قسم کی عبارات ارکام فرمائیے تلاوت کرے, اور مناجات مقبول کا ایک حزب روزانہ پڑھے. مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لینا مناسب ہے, بالکل اسی طرح یعنی جیسی کتاب میں ہی پڑھے, ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لے. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد مناجات مقبول روزانہ پڑھے، دن میں کسی وقت ہو تو قرآن پاک کی تلاوت و دعا مناجات مقبول پڑھ لیا کرے، بہت مبارک مناجات مقبول پڑھتے رہیں، معمولات نماز تلاوت و دعا مناجات مقبول میں سستی نہ کرے۔ حضرت سعید اسی قدس رو دعا کے آداب، الحاؤ زاری، تضرع اور ابتحال، خضوع خشوع کی رعایت اور اجابت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک طالب کو لکھتے ہیں، کوئی ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں مستجاب ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ ضرورت مند خود پورے خضوع خشوع سے درگاہ الہی متوجہ ہو کر دعا مانگے، ہو سکے تو تہجد کے بعد دعا مانگی جائے۔ آپ ملازمت کے امتحان کے لیے جو دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق دل میں نیت کیجئے کہ طلب رزق کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی تعمیل میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کامیاب ہوگی۔ اکثر بہت سارے آزار آج کل مختلف پریشانیاں تو ہیں لوگوں کو، تو آتے ہیں لوگ، تو میں اکثر ان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی تہجد کے وقت دو رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے بھی پڑھ لیں، بلکہ انہی میں تو صلاۃ حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ حاجت کی نیت کر لو اور پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگو، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی اسباب کے لحاظ سے بہت بڑا سبب ہے۔ تو جب میں ان کو یہ کہتا ہوں نا تو یقین جانیے میرا تجربہ ہے، میں جب ان کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو ٹال دیا ہے، جو چیز میرے پاس تھی میں ان کو دے سکتا تھا میں نے دیا نہیں، میں نے ویسے اس کو ٹرخا دیا، بالکل اس قسم کی فیلنگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کون سی چیزوں میں دے دی، حالانکہ یقین جانیے سب سے اہم چیز ہے یہ۔ اگر تعویذ پر آپ کا یہ یقین آ جائے کہ جو یہ تعویذ جس کے لیے وہ یقینی طور پر ہو جائے گا، تو یقین ہے کیسے مفتی صاحب آئے کیا اللہ پاک مجبور ہوگا؟ اور یہ عاملین کس طرح دڑلے سے کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں انا للہ وانا الیہ راجعون، تم کیا خدا بنے ہو؟ کیسے محبوب تیرے قدم، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پاک جب چاہے گا تو ہوگا۔ آج تو یہ عاملین نے لوگوں کو یہ خراب کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے مطلب یہ کہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی ہوئی ہیں اور پھر باقی چیزیں ان کو پیکی نظر آتی ہیں، جہاں دعوے نہیں ہوتے نا، جہاں حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ چیزیں ان کو پیکی نظر آتی ہیں، جہاں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں بے شک سارے دڑام سے گر جائیں آج ہی پھر بعد میں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست چیز ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دے، آپ کی دنیا کے مسائل بیان ہوں لیکن بنیاد تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے نا، اصل چیز تو وہی ہے۔ تو تہجد کی نماز میں یہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے، یہ مقصد بھی پورا، دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب ہم یہ بتاتے ہیں تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں بھائی کہ میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، تعویذ بھی ہے ثابت بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے ثبوت کے بارے میں اگر میں علماء کرام سے پوچھوں تو کتنے قرآن کی آیت و احادیث شریفہ ہیں تعویذ کے بارے میں، دور دراز طریقے سے کوئی اس کو ثابت کرے گا نا، ڈائریکٹ طریقے سے کوئی نہیں ثابت کر سکتا، بس وہ جس کو کہتا نا وہ اگر یہ اس کا مطلب اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب تو اس وجہ سے ایسا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن دعا کے بارے میں، صلاۃ حاجت کے بارے میں، تہجد کے بارے میں بالکل واضح ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بزرگوں کے اقوال میں بھی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے، ساری چیزوں سے وہ ثابت ہے۔ اب جو ساری چیزوں سے ثابت ہے اس کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور جو دور دراز طریقوں سے ثابت ہے ٹھیک ہے، مطلب ہم ان کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن جو اس کی جگہ ہے اسی پہ رکو نا۔ وہ ایک دفعہ ایسا تھا نا، ایک صاحب تھے وہ ننگے سر نماز پڑھتے تھے، اسے کسی نے کہا بھی ننگے سر، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ننگے سر نماز پڑھی، بھائی جتنے عرصہ پڑھی اتنے عرصہ تم بھی پڑھو، کیا تم روزانہ آپ جو ننگے سر پڑھتے ہو تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جیسے سنت ہے اسی طرح پر کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ماننی تو خود اپنے نفس کی بات ہے، اب اس کے لیے میں کوئی دور اذکار ذرائع بنا رہتا ہوں کہ طریقے سے میں اس کو ثابت کر لیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بہت دور چلے گئے ہیں، اصل چیزوں سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ صحیح عقیدے کے ساتھ، ہمارے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے ہیں، تصوف کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو عقائد حق اس پہ انسان مضبوط ہو جائے، اور جو شریعت پر چلنا ہے وہ آسان ہو جائے، بس یہی تصوف کا مقصد ہے، شریعت پر چلنا آسان ہو جائے اور عقیدہ صحیح مضبوط ہو جائے، بس باقی ساری چیزیں ذرائع ہیں، اس کے لیے ذریعے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم اصل چیز کی طرف آئے ہیں، باقی جو ذرائع ہیں وہ ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے، خواب یہ نہیں ہو یا بے مثلی، اور ہر ایک کو پر بخوشی رضامند رہنا چاہیے۔ انہیں کو دوسرے مکتوب میں ارکان فرماتے ہیں، اپنی آپ کی کامیابی کے لیے بدل بدرگاہ ہلائی دعا ہے، اگر قبول ہو تو شکر کیجیے اپنے پروردگار کا، اور خدا نخواستہ نہ ہو تو ہمت نہ ہاریے، صبر کیجیے، اگر دونوں حالاتوں میں بندہ اللہ تعالیٰ سے لگے رہے، ماں مارتی بھی ہے تو بچہ ماں ہی کی گود سے چمٹا رہتا ہے۔ آپ کی کامیابی کی بدل دعا ہے، لیکن دعا کی مقبولیت کی ماننے کی مطلوبہ چیز بیان ہی مل جائے، کیا عجب کہ جس کو ہم خیر سمجھ کر مانگتے ہو عالم غیب کی نگاہ پاک میں وہ ہمارے لیے خیر نہ ہو، اس لیے دلگیر نہ ہو اور ہر حال میں امیدوار رہیں۔ بندہ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ تیماردار اور طبیب دوا تجویز کرنے پلانے کے ذمہ دار ہے، دواؤں کا مؤثر ہونا یا بنا دینا نہ طبیب کے اختیار میں ہے اور نہ تیماردار کے، یہ صرف قادر مطلق اور شافی حقیقی کے ہاتھ میں ہے۔ جبر و اختیار کے مسئلے کے لیے آپ سیرت جلد 4 میں اس مسئلے کا باب پڑھیں۔ ایک سالک کو تعریف فرماتے، اللہم انی امن سوا کا ورزقنی اندک، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر خضوع خشوع کے ساتھ یہ دعا کیا کرے، ہر بار کہا کرے اور بار بار کہا کرے۔ ایک مسترشد کو لکھا، تہجد کی نماز کے بعد درد کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہر شب بلہ تام اپنے لیے دعا کیجیے، دعا میں خضوع ہونا چاہیے، عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد بھی دعا خوب کیجیے اور مانگیے، جو آپ کے مناسب ہوگا انشاءاللہ ملے گا۔ اس درد سے کوئی محروم نہیں ہوا ہے، وہ دعونی استجبی لکم اس کا اعلان عام ہے۔ انہیں دوسرے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے اس کو لے لیجیے اور اس پر منعم حقیقی کا شکر ادا کیجیے، اور جو نہیں ملا اس کی طلب دعا سے کیجیے، یہ دعا بھی خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی کڑی ہے۔ طمانینت قلب اور دماغی سکون کے عدم حصول کا باعث تو کوئی دینی یا دنیائی فکر ہوگی، اگر دینی فکر ہے تو مبارک ہے، اور اگر دنیائی فکر ہے تو اس فکر کا حاصل کیا ہے؟ کار ساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں درکار ماں ہزار ماں، جو حاصل ہے اس پر شکریہ، تاکہ بموجب لین شکر تم لازیدنکم اور زیادہ عطا ہو۔ تبھی پریشانی بجا ہے، اللہ تعالیٰ سے اضطرار کے ساتھ دعا کرے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ایک طالب کو تعریف فرمایا، جو حاجت اور ضرورت پیش آئے اس کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے شبہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بندہ کی سمجھ میں اس حکمت کا آ جانا ضروری نہیں، مگر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کام بندے کے فائدے کے لیے۔ ایک دوسرے طالب کو تعریف فرمایا، دعا کیجیے اور قوت بر تدبیر میں لگے رہیے، آخر وقت تک نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیے، اس کے در سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ آگے جو ٹاپک ہے وہ بذات خود بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے اسماء الحسنیٰ کے ذریعے دعا کرنا، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے حضرت کا خصوصی مطلب ہوتا، مطلب جو ہے نا وہ کہ اسماء الحسنیٰ کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا دعا کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کا بتاتے بھی تھے، اور الحمدللہ کہ جن کو جو بتایا وہ بہت مفید ماشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمد رب العالمین، اب ہم ذکر کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ حضرت کے تربیت السالک جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کے جوابات ہیں، اس سے بھی ہم تھوڑی سی تعلیم کرتے ہیں۔ بیعت لینے میں طالب کے اخلاق کو دیکھنا نہ تعلیم کرنے میں۔ دو شخص ہمارے پاس آئے اور کہا کہ خدا کا راستہ بتاؤ۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کم نظر آتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے کہ ذکر اذکار وغیرہ پوچھ تو جاتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ کا آنا اس وقت اور کام کے واسطے آنا ہوا ہے، اگر کہیں وقت خاص اس کام کے واسطے آپ آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بزرگ کو بتائے وہ بتلا دوں گا۔ چند مدت گزرے گی وہ لوگ پھر نہیں آئے۔ اس طرح تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کم ہے، مگر اس کا مجھے دل میں خوف ہوا کہ اس سے رب العالمین خفہ تو نہیں ہوگا کہ ان کو تم نے کیوں ہمارا راستہ نہ بتلایا اور اسے ٹال دیا، اور یہ بھی خوف ہوا کہ اس میں حضور کے حکم سے تو انحراف نہیں ہوا، کیونکہ حضور سے ہم نے خدمت کا امر فرمایا اور میں نے انحراف کیا، اور یہ بھی اس میں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ایک قسم کے دل پر گرانی اور شرمساری آتی کہ ہم اس لائق بھی نہیں۔ ایک شخص ان میں سے ہمارے بڑے بزرگ کے معتقدین میں سے تھا، میرے ذہن میں آیا کہ جو لوگ ہمارے بزرگ کے معتقد فقط پشت بپشت رسمی نام کے مرید ہیں ان کو بغیر ہمارے اور بزرگ کے پاس جانا ایک قسم کا شرم اور عار نظر آتا ہے، اس لیے دوسرے حضرات کے پاس نہیں جاتے اور لوگ کی غیبت سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے مرشدوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس گئے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس عار کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہم سے فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایسے خیال والے لوگوں کو اور حضرت کی خدمت میں جانے کی ترغیب کی جائے تو وہ بہتر ہے یا نہیں؟ اور یہ خیال میرا صحیح ہے، غلط؟ بیعت اور تلقین میں لوگوں کے اخلاص اور کام کی نیت اچھی دیکھنے کے واسطے تعمل و تاخیر کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ یا جو لوگ آئے ان کو ان کے کہنے پر یکدم بلا تعمل تاخیر بیعت اور تلقین کی جائے؟ یہ کسی نے، ظاہر کسی شیخ نے جو حضرت کا خلیفہ لگتا ہے، انہوں نے مطلب سوال کیا۔ جواب: آپ کی خوش فہمی اور اخلاص سے بےحد مسرت ہوئی، میرے نزدیک بیعت میں تو ان سب احتمالات کی رعایت محمود ہے، مگر تعلیم کے لیے کسی احتمال کی طرف التفات نہ کرے، سب کو طریقہ بتلا دیا کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اخلاص میسر ہو جانے کی توقع ہے۔ سبحان اللہ، کیسے جامع جواب! بیعت میں پابند ہوتا ہے آدمی، دو طرف سے پابندی ہوتی ہے، شیخ بھی پابند ہوتا ہے، مرید بھی پابند ہوتا ہے، اور تعلیم جو ہے علم سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو کتاب سے بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں سے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1000 لوگوں سے تعلیم حاصل کر لیں، جیسے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 حضرات سے علم حاصل کیا تھا، تو ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن شیخ سے، ایک شیخ سے تربیت حاصل ہوتا ہے، تربیت ایک سے حاصل ہوتا ہے، تو تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک سے ہو، نمبر ایک، اور مناسبت ہو دونوں میں، یعنی مناسب جانبین میں مناسبت نہ ہونا پھر وہ کام نہیں ہوتا، لہٰذا مناسبت ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت اس کی مناسبت کا بہت خیال رکھتے تھے، اور جب تک ان کو مناسبت کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کہ نہیں ہے یا ہے، تو اس وقت تک بیعت نہیں فرماتے تھے، اور ایسے کام دیا کرتے تھے جس سے پتہ چل جائے کہ بیعت یعنی مناسبت ہے یا نہیں ہے، تو جب یقین ہو جاتا پھر بیعت فرما لیتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ بیعت کے لیے تھا، لیکن تعلیم کے لیے نہیں۔ تعلیم کے لیے تو حضرت نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ماشاء اللہ یعنی مواعظ بھی ظاہر جو فرمایا وہ تو عام کے لیے تھا نا، وہ ہر ایک کو یعنی مطلب اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو حضرت نے تعلیم پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن بیعت میں پھر مشکلات۔ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت اپنے شیخ نے اجازت دے دی، شاہ عبد العزیز واجو رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ کوئی اگر اللہ کا نام پوچھنے آئے تو ایک منٹ بھی دیر نہ کرنا، فوراً بتا دینا۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ تو بہت اس میں یعنی کافی وہ کر لیتے تھے، تاخیر کرواتے تھے تاکہ پتہ چل جائے، آپ فرماتے کہ ایک منٹ بھی دیر نہ کرنا۔ تو کہتے حضرت نے فرمایا کہ وہ بیعت سلوک تھا، یہ بیعت ایمان ہے، آج کل لوگوں کی ایمان پہ بنا ہوا ہے، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کسی بیمار کے پاس جائیں گے، اپنا ایمان خراب کر دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اس وجہ سے ابھی بیعت کرنا فوراً لازمی ہے، کہ چلو کم از کم ہمارا سلسلہ آل حق کا تو ہے، عقیدہ تو کم از کم صحیح ہے، اگر آئے گا کسی وقت بھی آئے گا تو کم از کم صحیح عقیدہ تو رہے گا نا، تو ایمان تو محفوظ ہو جائے گا نا، لہٰذا یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں تاخیر نہ کیا کرو۔ اب اس میں یہی والی بات ہے کہ حضرت جو جس چیز پہ تھے، اس وقت حضرت کے پاس لاکھوں لوگ کی طلب ہوتی تھی کہ ہم بیعت ہو جائے، ان میں حضرت کو چننا پڑتا تھا کہ میرے ساتھ مناسبت کن کی ہے، کیونکہ تربیت کرنا چاہتے تھے تو حضرت ہو۔ اب بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، اب تو کسی طریقے سے اگر کوئی آ جائے کسی اللہ والے کے پاس اور اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آلیہ حق انکار کرے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ایک دن سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ذمہ داری ہو جاتی ہے، اب بیعت میں نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، بیان کیا کروں گا، جو تو اپنے لوگ ہیں جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو بات کرتے رہوں گا، لیکن بیعت نہیں کر رہا۔ تو حضرت مولانا اشرف صاحب ہمارے شیخ تھے، ان کی طرف سے ایک ذریعے سے حکم آ گیا، نہیں بیعت کرنا نہ چھوڑو، کم از کم ایمان تو محفوظ ہو جائے گا نا، بیعت کرنا نہ چھوڑو، ایمان تو کم از کم، وہی جو حضرت نے ان کو بتایا تھا۔ مطلب مجھے بھی حضرت نے فرما دیا کہ ایمان تو کم از کم محفوظ رہے گا، تو یہ مجبوری ہے آج کل، کیا کرے، آج کل مسئلہ ہے. لہٰذا جو بھی اللہ کے نام سیکھنے کے لیے آئے تو اس میں انسان دیر نہیں کر سکتا. اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں, باقی یہ ہے کہ اصل تو بہت سلوک ہے کیونکہ اصلاح تو اس سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جو ہمارا ذکر ہے اصل میں چاروں سلسلوں کا ہے, اس میں ایک سلسلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. لا الہ الا ہو, 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 لا الله اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة التامة. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اذان ہونے لگے تو وہی الفاظ دہرائے جائیں جو مؤذن کہتا ہے، اور جب اذان پورا ہو جائے تو پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھی جائے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة التامة. اکثر یہ دعا جو مضمون ہے حدیث شریف کا نہیں ہوتا ذہن میں، تو یہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور اتنا اس کا معمول نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی پڑھ لے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے پڑھا، مطلب ہے کس پہ ذرا اشکال مطلب ان کو ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ماشاءاللہ انتہائی درجے کا مطلب جو ہے نا وہ مناسب طریقہ ہے، کیونکہ اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے کہ اس وقت وہی پڑھ لو، کیونکہ ہمیں بھی شہادت دینی ہے نا، وہ شہادت دے رہے تو ہم بھی شہادت دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آ گیا تو درود شریف پڑھنے کا حکم دوسرے حدیث شریف میں ہے، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جس وقت اذان پورا ہو جائے تو عمل تو پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے تو پھر درود شریف پڑھ لو، اسی کے لیے درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھ لیا تو ساری باتوں پہ عمل ہو گیا. اور جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں نا کہ درود شریف نہیں پڑھتے، تو ان کا جواب بھی ہو گیا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن حدیث شریف کے مطابق پڑھتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسول الله حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول علام علمت من نجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل عليه مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال منك القبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان انعمل بربكم فعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا من الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلم والهدني بالصالحين. رب جنلي مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اني مسني الدور انت ارحم الراحمين. رب لا تذر لي فردا وانت خير الوارثين. رب انزل لي منزلا مبارك وانت خير المنزلين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما. رب اعوذني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنة والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها. أنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطي عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أهل ديني الذي وسمة أمري وأهل الدنيا التي فيها معاشي وأهل آخرة التي في معادي وجل حياة زيادة بكل خير وجل موت راحة من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم ومن عذاب النار وفتنة النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا من علم لا ينفع ومن وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا صوفي محمد إقبال مدني وسيد الإشياء وسيد تنزيم وسيد تنزيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين في حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الغايات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.